بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، یکم اپریل 1901. اکثر لوگوں کے خطوط آتے ہیں جو فلاں شخص نے ہم سے یہ سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے. ایسی حالت میں انسان کچھ مذبذب اور کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا، یاد رکھو، آئے دن وساوس میں پڑھنا ناقص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے. معرفت اور بصیرت تو ایسی کیا ہے کہ انسان فرشتوں کے مسابقہ لیتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ معرفت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے. پرندے کہاں تک اڑ کر جاتے ہیں، لیکن معرفت والا انسان ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بہت دور پہنچ جاتا ہے. پس اصل مدعا یہی ہے کہ ہمیں وہ یقین حاصل کرنا چاہیے جو اطمینان کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. بدوں اس کے انسان بالکل ادھورا اور ناقص ہے اور اس کی ترقی کروا لے پائے. فرمایا، ہماری جماعت کے لیے یہ ہم ضروری پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقتوں میں اس وقت نکال کر آئیں اور یہاں صحبت میں رہ کر اس غفلت کی تلافی کریں جو غیبوبت کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے، اور ان شبہات کو دور کریں جو اس غفلت کا باعث ہوئے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ ان کو پیش کریں اور ان کا جواب ہم سے سنیں. بھلا اگر کمزور بچہ جو ابھی دودھ پینے اور ماں کے کنارے آسفت کا محتاج ہے اسے الگ کر دیا جائے تو تم امید کر سکتے ہو کہ وہ بچ رہے گا. کبھی نہیں، اسی طرح بلوغ سے بیشتر سے کمال اور معرفت کا حال ہے. شان کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ اس سے الگ ہو جائے تو اس کی حالات کا اندیشہ ہوتا ہے. فرمایا، در حقیقت یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے. اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور اس کو سمجھ لے کہ بار بار آنے کی کس قدر ضرورت ہے، اس سے یہی نہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ بہتوں کو فائدہ پہنچ سکے گا. کیونکہ جب تک خود ایک معرفت اور بصیرت پیدا نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا راہ بتائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض شریعت کا لوگ ایسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی عادت نہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جوابات سنے ہوئے نہیں ہوتے اور ساکت ہو کر نہ صرف خود خفت اٹھاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے جو دیکھنے سننے والے ہوتے ہیں ٹھوکر کا موجب ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خفت اور سکوت سے ایمان پر ایک زد پڑتی ہے اور اس میں کمزوری پھر ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ غالب کے اثر سے بھی متاثر ہوتا ہے. بسا اوقات اس کے دل کو وہ اثر کیا کر دیتا ہے اور پھر قاعدے کے موافق وہ تاریخی بننے لگتی ہے، جہاں تک کہ اگر اسی میں اس کو موت آ جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوا. ان ساری باتوں پر غور کر کے ایک دانش مند نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان زہروں کے دور کرنے کے واسطے جو روح کو تباہ کرتی ہے کسی تریاقی صحبت کی ضرورت ہے. جہاں رہ کر انسان مولکات کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور نجات دینے والی چیزوں کی معرفت بھی حاصل کر دیتا ہے. اسی واسطے ایک عرصے سے میرے دل میں یہ بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی جماعت کے امتحان سوالات کے لیے کروں، چنانچہ میں نے اس تجویز کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے اگرچہ ابھی موقع نہیں ملتی رہا، لیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک بار سوالات کے ذریعے آزما کر دیکھوں کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہاں تک علم ہے اور انہوں نے اپنے مقاصد اور اغراض کو کہاں تک سمجھا ہے، اور جو اعتراض اندرونی یا بیرونی طور پر کیے جاتے ہیں ان کے مدافعت کہاں تک کر سکتے ہیں. اگر 40 آدمی بھی ایسے نکلا میں جن کے نفس منور ہو جائیں اور پوری بصیرت اور معرفت کی روشنی انہیں مل جائے تو وہ بہت کچھ پیدا پہنچا سکیں. فرمایا، میں 16-17 برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں. میں نے اپنی جگہ ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے جو عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں. ان کی تعداد 3000 کے قریب پہنچی ہوئی ہے، لیکن جب میں ان لوگوں کے اعتراضوں کو پڑھتا ہوں جو میری ذات کی نسبت کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ابھی ان اعتراضوں میں پورا کمال نہیں ہوا، کیونکہ خاتم النبیین کی پاک ذات پر جب اس قدر اعتراض کیے گئے ہیں تو ہم مخالفوں کا منہ کیوں کر بند کر سکتے ہیں. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو اور العظم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو. اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ میری ذات پر کوئی اعتراض کر کے دکھائے جو کسی پہلے نبی پر نہ کیا گیا ہو. مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جس قسم کے اعتراض مجھ پر کیا جائے گا یا جو اب تک ہوئے ہیں اسی قسم کے اعتراض ان پر بھی ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے، اس لیے سلسلہ کی سچائی کے لیے وہی معیار ہے جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر ہوتا ہے. فرمایا، اللہ تعالی گواہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہم کس کو شہادت میں پیش کر سکتے ہیں کہ 16 یا 17 برس کی عمر سے ईसाइयों की किताबें पढ़ता रहा हूं, मगर एक सरफतल आयन के लिए भी उन इतराजों ने मेरे दिल को मुदब्बित किया, मुतासर नहीं किया। और ये माज खुदा ताला का फज़ल है, मैं जो जो उनके तराजों को पढ़ता जाता हूँ उसी कदर उन इतराजों की जिल्लत मेरे दिल में समाती जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत से दिल इत्र के शीशे की तरह नजर आता है। मैंने ये भी गौर किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस पाक दिल पर या कुरान शरीफ की जिस आयत पर मुखालिफों ने एतराज किया है, वहां ही हकायक और हिकम का एक खजाना नजर आया है, जो कि इन बदबातिन और खबीस तीनत मुखालिफों को ऐब नजर आया है। सुनो, इंसान कामिल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कुफार के बातों से मुतासर न होने वाली फितरत हासिल न कर दे, और ये फितरत नहीं मिलती जब तक वो शख्स की सोबत में ना रहे जो गुमशुदा मता को वापस दिलाने के वास्ते आया है। बस जब तक के वो उस मता को ना ले ले और इस काबिल ना हो जाए कि मुखालिफ बातों को उस पर कुछ भी असर ना हो, उस वक्त तक उस पर हराम है तो उसकी सोबत से अलग हो, क्योंकि वो उस बच्चे की मानिंद है जो अभी माँ की गोद में है और सिर्फ दूध ही पर उसकी परवरिश का इन्हसार है। बस अगर वो बच्चा माँ से अलग हो जावे तो फिर फौर उसकी हलाकत का अंदेशा है। इसी तरह अगर वो सोबत से अलहदा होता है तो खतरनाक हालत में जा पड़ता है। बस बजाय इसके कि दूसरों को दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर सकता हो, खुद उल्टा मुतासर हो जाता है और औरों के लिए ठोकर का बायस बनता है। इसलिए हमको दिन रात जलन और अफसोस यही है कि लोग बार बार यहाँ आए और देर तक सोबत न रहे। इंसान कामिल होने की हालत में अगर मुलाकात कम कर दे और तजर्बा से देख ले कि कभी हो गया हूं, तो उस वक्त उसे जायज हो सकता है कि मुलाकात कम कर दे, क्योंकि बईद होकर भी करीब ही हो जाता है। लेकिन जब तक कमजोरी है वो खतरनाक हालत में है। देखो, इस वक्त लोग ईसाई हो गए हैं जिनकी तादाद 20 लाख तक पहुंचती है। मैंने एक बिशप के लेक्चर का खुलासा पढ़ा था, उसने बयान किया है कि हम 20 लाख ईसाई कर चुके हैं। तो ये लोग इस किस्म के थे जो दूसरों के इतराजात से मुतासर हो गए और ईमान कमजोर हो गया। नतीजा ये हुआ कि अपने मजहब को हाथ से तोड़ बैठे और ईसाई को कबूल कर दिया। सराजुद्दीन ईसाई भी ऐसे ही आदमियों में से था। ये लोग किसी सादे की सोबत में कामिल जमाना नहीं गुजारते और तरह तरह की ख्वाहिशों के असीर और पाबंद होकर अपने ईमान और मजहब जैसी कीमती चीज के बदले ईसाई जैसे खरीद लेते हैं। गैरत मेरे दुश्मनों और मुखालिफों की तादाद अभी ऐसी खतरनाक पैदा नहीं हुई जिस खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन इस्लाम में निकल कर पैदा हो गया है। कफ्तर अली और इमादुद्दीन वगैरह ने कौन सी कसर बाकी रखी है? और मैं तो सच कहता हूँ, अल्लाह ताला गवाह है कि मुझे अपनी दुश्मनी और अपनी तौहीन या इज्जत और ताजीम का तो कुछ भी ख्याल नहीं है। मेरे लिए जो अम्र सब नागवार है और मलारे खातिर का मूजिब हमेशा रहा है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कामिल और पाक इंसान की तौहीन की जाती है। इस सादिकों के सरदार को सरासर काजिब कहा जाता है। ये अम्र है जो मेरे लिए हमेशा गम का बायस रहा है। इसलिए मैं किसी फिक्र में रहता हूँ कि इस मुर्दा परस्त कौम के गजल और मकर को खोलकर ऐसा दिखा दिया जाए कि सब खुला खुला देख लें। कल मुझे ख्याल आया कि मसीह मौत के गांव में यक्सुर सलीब तो आया है, पर यक्सुर खिंजीर क्यों आया है? तो यही समझ में आया कि ये तपन्नों ने इबारत के तौर पर आया है। वो लोग जो मुर्तद हुए हैं उनके मादे चूंकि खराब थे, इसलिए ऐसे पति इत्तिफाक भी उनको पेश आ गए थे। यहां तक से आखिर मुर्तद हो गए और सिर्फ अपने नफ्स के गुलाम होकर जिंदगी बसर करने लगे। फरमाया, वो आदमी जो किसी तरिया की सोबत में रहे और इस तरह रहे जो रहने का हक है, तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसको ऐसे गैरों से बचा लेता है। और ये बात कि अंबिया अलैहिस्सलाम की आसमानी किताबों की जरूरत क्यों होती है, बहुत साफ अब रहे। देखो, आंख में भी एक रोशनी और नूर है, लेकिन वो सूरत की रोशनी के बगैर देख नहीं सकती। आंख खुदा ने दी है, क्योंकि ये नूर दूसरे नूर का मोहताज है। इसी तरह अपनी अकल जब तक आसमानी नूर और बसीरत उसके साथ ना हो, कुछ काम नहीं दे सकती। नादान है वो शख्स जो कहता है कि हम मुजर्रद अक्ल से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। खुदा ने जो तरीक मुकर्रर किया है उसको हकारत की निगाह से मत देखो, بہت سے اسرار اور امور ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں. اگر میں ان کو بیان کروں تو خاص آدمیوں کے سوا جو صحبت میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں. بس ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت اور رونا آتا ہے جو کسی سادے کی پاس صحبت میں نہیں رہے. ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک اعتراض کو دکھائیں جو پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض آریوں نے کیے ہیں کیا وہ ان اعتراضوں سے جو مجھ پر ہوئے بڑے ہوئے نہیں ہیں. حضرت مسیح پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کیے ہیں یا آریوں نے کیے ہیں وہ دیکھو کس قدر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگائے جاتے ہیں ان کا تو استعمال کرو. فرمایا ہاں منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا ضرور ہے کہ اس پر ایسے الزام لگائے جائیں, مگر آخر اللہ تعالیٰ اپنے مامور مقبول اور مدار کی تطہیر کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے. مدرس کی آنکھ اور دل نے دھوکا کھایا ہے. یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تو فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پرزور رکھتا ہے اس کی ہر ایک بات پکی اور محکم ہوتی ہے اور ایسے تائیدی نشان اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسرے ان سے عاجز رہ جاتے ہیں. اس لیے مخالف جب کوئی رائے گریز نہیں پاتے تو رقیب کو عذر کرنے لگتے ہیں اور بیہودہ نکتہ چینیاں شروع کرتے ہیں جن میں سے اکثر تو اختراع ہوتے ہیں اور بعض ایسے امور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے فضول فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں. اسی طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے وہ معقول ہے اور دلائل اور براہین کے ساتھ موقف کی جاتی ہے, پھر قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے, احادیث ہمارے ساتھ ہیں, عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر ہزاروں آسمانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوئے, وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی بیان فرمائے تھے پورے ہوئے, اور ان کے علاوہ اور سدا نشانات خود ہمارے ہاتھ پر پورے ہوئے. اب جبکہ یہ ستاروں طرف سے گر گئے یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت مامور میرے اللہ کی ضرورت ہے اور ضرورت وقت اور واقعات پہ شامدار نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے. اس کی تائید بزرگان ملت کے خصوص رویا اور علامات سے بھی ہو گئی اور قرآن شریف ہماری تائید میں ثابت ہوا اور دن بدن اس سلسلے کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے. تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو کہیں ہاتھ پڑنے کی جگہ باقی نہیں ہے, ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی اس خیال سے کہ انسان جل کر اس طرح سے متاثر ہو جاتا ہے. اگر کیا ہے نامکوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں. آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی جو حضرت موسیٰ کے متعلق انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے اس میں بہت سے اعتراض کیے ہیں کہ بہت سے بچے انہوں نے قتل کرا دیے, مصریوں کا مال لے گئے, وعدہ خلافی کی, جھوٹ بولا معاذ اللہ. غرض کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں جو ان کے ذمے نہ لگایا گیا ہو, کویا وہ ان کو دلیل کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے اعتراض کر دیا کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی اس نے کیا کسر باقی رکھی ہے, اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد کیا لوگوں کا یہاں آتا ہے وہ کس قدر ہنسی اڑاتا ہے. قاعدہ کی بات ہے کہ صرف اور سچائی کے چولے دم لینے نہیں دیتے تو موٹی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکہ دینے رکھتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک آتے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. جس قدر عیسائی ہوتے ہیں اس کا یہی باعث ہے جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو جو تسلی اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کیا تک پہنچاتے ہیں ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آنے کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے. دنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں, ایک جسمانی تعلقات جیسے ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کے تعلقات, دوسرے روحانی اور دینی تعلقات. یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کامل ہو جائیں تو سب قسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں جب ایک عرصے تک صحبت میں رہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہ کی تھی اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے نہ وطن کی پرواہ کی اور نہ اپنے مال اور اولاد کی اور نہ عزیز و اقارب کی, جہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے بیٹ بکری کی طرح اپنے سر خدا کے راہ میں دے دیے. وہ شدائد و مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے ان کے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ان کو کیوں کر ملی, کتنی یہی سے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے. انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا جو آپ لے کر آئے تھے اور پھر دنیا اور اس کی ہر ایک چیز ان کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کی نگاہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت اور رکھتی رکھتی نہیں تھی. یاد رکھو جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اس کے اختیار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر مشکل میں بچاتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ذاتی حملوں کا جو بغض اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلے سے عاجز آ کر کمینہ اور سبھی لوگ کرتے ہیں ان پر ہی اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے ان کے دل کو منور نہیں کیا ہوتا. یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک فض مردہ ہو جاتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں. جوں جوں وہ اسے سمجھتا ہے اس میں ایک تازگی اور سرخی آتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آ جاتا ہے, یہاں تک جب بالکل سمجھ لیتا ہے کہ تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے. تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے, اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے. اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تکبی دی ہے اور روشنی روح القدس سے متابی ہے. اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کبھی یہاں ہو. ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے, تعاون بڑے دور کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے اور اس کے دورے بعض اوقات 60-70 برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے. مولوی صاحب یعنی حضرت مولانا نور الدین کے پاس یہ خط آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں. یہ مت سمجھو کہ 1-2 سال میں رخصت ہو جائے گی, یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے. پھر ہمارے تو ملک سے دور نہیں اس وقت 5 ضلع مبتلا ہو رہے ہیں. بس بے خوف ہو کر مت رہو, استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو. اب غفلت کا وقت نہیں رہا. انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی. موت کو قریب سمجھو. خدا کا وجود برحق ہے. جو ظلم کے راستے خدا کے حقوق دوسروں کو دیتا ہے وہ ذلت کے موت دیکھے گا. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے, ان 3 کا ہی مدد دکھا دے گا. اس میں جو آخر تھے وہ مقدم ہو گئے یعنی ظالم. اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی, مگر اب 20 لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں. پھر مغضوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد انعام تعالیم کو گروہ ہوگا. یہ قاعدے کی بات ہے اور خدا کے قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تو اس قوم میں سے گروہ ضرور خدا کے خلاف ورزی کرتا ہے. کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اسے نہ کیا ہو. خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تعریف نہ کرو, انہوں نے تحریف کی. قرآن شریف کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انعام تعالیم کے گروہ میں داخل ہو گئے. اپریل 1 منشی اپنی بعض حالتوں سے دھوکہ کھا جانے کی نسبت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں گفتگو کی. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عام طور پر رویا اور کسوف اور اعلان ابتدائی حالت میں ہارے کو ہوتے ہیں, مگر اس سے انسان کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منظر مقصود کو پہنچ گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے. چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کفار اور ہنود اور بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی خوابیں آتی ہیں اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہے. کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ میں کامل طور پر ہوتا ہے, تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں. اتمامی حجت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ انبیاء کے دعوی کو سن کر حریف اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. کیونکہ جس بات سے انسان بالکل ناچنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے. مثنوی رومی میں ایک اندھے کا ذکر ہے کہ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شے نہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اگر آفتاب ہوتا تو کبھی میں بھی تو دیکھتا. آفتاب بولا ہے اندھے تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے, تو پہلے خدا سے دعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں بخشے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو نبوت کا مسئلہ لوگوں کو چونک کر سمجھ میں آتا. ابتدائی رویا جو الہام کے ذریعے سے خدا بندوں کو بلانا چاہتا ہے, مگر اس کے واسطے کوئی حالت قابل تشفی نہیں ہوتی. چنانچہ بلم کو الہامات ہوتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کہ لاؤ سینا لا رفا نہ ہو ثابت ہوتا ہے تو اس کا رفع نہیں ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا. جہاں تک کہ وہ گر گیا, ان علامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا. انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اس پر نہ آئیں اور بیضائے بشریت سے وہ نکل نہ آئے. اس راہ میں قدم مارنے والے انسان 3 قسم کے ہیں. एक वो जो दीन अल्लाह जायज रखते हैं, यानी बुढ़िया औरतों का मजहब, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और तौबा इस्तगफार का लेते हैं, उन्होंने तकलीदी अम्र को मजबूती से पकड़ा है और उस पर कायम है। दूसरे वो लोग हैं जो इससे आगे बढ़कर मार्फत को चाहते हैं और हर तरह कोशिश करते हैं और वफादारी और साबित करने दिखाते हैं और अपनी मार्फत में इंतहाई दर्जे को पहुंच जाते हैं और कामयाब और बामुराद हो जाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने दीन उल जायज की हालत में रहना पसंद न किया और इससे आगे बढ़े और मार्फत में कदम रखा, मगर इस मंजिल को नभा न सके और राही में ठोकर खाकर गिर गए। ये वो लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे। लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसको प्यास लगी हुई थी और उसके पास कुछ पानी था पर वो पानी भी गदला था, ताँ वो पी लेता तो मरने से बच जाता। किसी ने उसको खबर दी कि 5 साल को उसके पास पर एक चश्मा साफ है, बस उसने वो पानी जो उसके पास था फेंक दिया और वो साफ चश्मा के वास्ते आगे बढ़ा, पर अपनी बेसब्री और बदबख्ती और जलालत के सबब वहां ना पहुंचा था। देखो तो क्या हाल हुआ, वो हलाक हो गया और उसकी हलाकत नहायत हौलनाक हुई। या इन हालतों की मिसाल इस तरह है कि कुआं खोदा जा रहा है, पहले तो वो सिर्फ एक गड़ा है जिससे कुछ पैदा नहीं बल्कि आने जाने वालों के वास्ते इतने गिर कर तलीब हो जाने का खतरा है। फिर वो और खोदा गया जहां तक एक कीचड़ और खराब पानी तक वो पहुंचा, पर वो कुछ पैदा बंद नहीं। फिर जब वो कामिल हुआ और उसका पानी मुतफा हो गया तो वो हजारों के वास्ते जिंदगी का मुझे बन गया। ये जो फकीर और गति नशीन बैठे हैं ये सब लोग नाकिस हालत में हैं, अम्बिया मुसफा पानी के मालिक होकर आते हैं। जब तक खुदा की तरफ से कोई कुछ लेकर ना आवे तब तक बेसूद है। इलाही बस साहेब अगर मूसा बनते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि उनके मूसा बनने की इल्लत गाई क्या है। जो लोग खुदा की तरफ से आते हैं वो मजदूर की तरह होते हैं और लोगों को नफा पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और उलूम फैलाते हैं और कभी तंगी महसूस नहीं करते और सुस्त और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाते। 19 अप्रैल 1901। एडिटर साहब अलगम फरमाते हैं 19 अप्रैल 1901 को लाहौर से परमन कॉलेज और अमेरिकन मिशन के दो पादरी माइक जैसी ईसाई के कादियान आए थे। वो हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से भी मिले और उन्होंने कुछ सवाल हजूर से किए जिनके जवाब हजरत हमदत देते रहे। हम चूंकि बाद में पहुंचे थे इसलिए इब्तदाई सवाल और उसका जवाब न लिख सके। हमारे एक भाई ने उसे लिखा था मगर अफसोस है कि वो उसको महफूज न रख सके और वो कागज उनसे गुम हो गया। अगर बाद में मिल गया तो हम उसे भी दर्ज कर देंगे। करे दस्त हम इस मकाम से दर्ज करते हैं जहाँ से हमने सुना था और वहां से परम वक्त। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबियों से बहुत निशानात मांगने वालों ने निशान मांगे। उन्होंने उनके जवाब में यही कहा कि अकलमंद ऐसे सवाल नहीं करते बल्कि मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में तो ऐसे मौके पर जैसा कि अंजील से पता लगता है बहुत सख्ती पाई जाती है। ये सच्ची बात है कि जो शख्स खुदा की तरफ से आता है वह निशान लेकर आता है। मैं तो यही कहता हूँ कि वह खुद एक निशान होता है लेकिन थोड़े होते हैं जो निशानात से फायदा उठाते और उनको शनाख्त करते हैं, मगर थोड़े ही अर्सा बाद दुनिया देख लेती है कि वो कैसे अजीम शान निशानात से ज्यादा आया है। यकीन समझ दें कि वो नहीं मरता जब तक दुनिया पर साबित ना कर दे कि वो साहिब निशान है। सवाल किया गया आपकी समझ में खुदा का कलाम क्या है, यानी क्या आप भी कुछ नविश्ते छोड़ जाएंगे जैसे अंजील या तौरात है। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये बात असल में यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग मामूर होकर दुनिया की इस्लाह के वास्ते आते हैं वो दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो साहिब शरीयत होते हैं और एक नई शरीयत कायम करते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो खुदा ताला से हम कलाम होते थे और मामूर होकर आए थे मगर उनको एक शरीयत दी गई जिसको आप तौरात कहते हैं और मानते हैं कि शरीयत मूसा के मार्फत दी गई, मगर एक वो लोग होते हैं जो खुदा ताला से हम कलाम तो होते हैं और उन साहिब शरीयत नबियों की तरह वो भी इस्लाह खल कर आते हैं और अपने वक्त पर जरूरत हक्का के साथ आते हैं मगर वो साहिब शरीयत नहीं होते। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो कोई नई चीज लेकर नहीं आए थे बल्कि उसी मूसवी शरीयत के पाबंद थे। असल बात यह है कि खुदा ताला कोई लव काम नहीं करता जब उसका जिंदा कलाम मौजूद हो और एक मुस्तकिल शरीयत वक्त की जरूरत के मुताबिक मौजूद हो तो दूसरी कोई शरीयत नहीं दी जाती। लेकिन हाँ उस वक्त तो ऐसा हो सकता है और होता है कि जब अहले दुनिया के दिलों से खुदा की मोहब्बत सर्द हो जाए और हमारे सारिया के बजाय चंद रस्म में रह जाए, तकवा और अखलाक के फजला न रहे, उस वक्त खुदा ताला एक शख्स को मबूस करता है जो उसी शरीयत पर अमल दरामद की हिदायत करता है और अपने आमरी नमूना से शरीयत हक्का की कोई अजमत और बुजुर्गी को फिर लोगों के दिलों में कायम कर देता है। इसके मुनासिब हाल इसमें सब बातें मौजूद होती हैं। वो खुदा ताला के हम कलामी के सर्व रखता है کلام الہی کا مغز اس کے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے اسرار پر اسے اطلاع دی جاتی ہے. وہ بہت خوارق اور نشان لے کر آتا ہے, غرض ہر طرح سے معزز اور مکرم ہوتا ہے, مگر دنیا اس کو نہیں پہچانتی. جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اس کو اسی حد تک شناخت کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اس کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اس کو تارتی ہیں کہ یہ اس کا قد ہے, یہ رنگ ہے, آنکھیں ایسی ہیں, صورت اور شکل ایسی ہے. اگر اس سر سے لے کر پیر تک اس کو تارتا ہے جہاں تک کہ نظر میں معدود رہ کر آخر کار اس کا روح کم ہو جاتا ہے. اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے, جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں, تمام حوائج بشری اور ضروریات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دنیا کے نظر میں وہ چمبا ہوتی ہیں. اس لیے انکار کیا جاتا ہے, ان کو حقیق سمجھا جاتا ہے, ان سے ہنسی کی جاتی ہے, ہر قسم کی تکالیف اور اظہار رسانی کو انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو, لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اسی جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت مسیح ہوتے تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا جا رہا ہوں. یہی بھید ہے کہ ہر نبی کو دکھ دیا گیا اور ضروری امر ہے کہ ہر ایک جو خدا کے دب کے معبود اور مرسل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور امین اور صادق ہو, لیکن اس کے دعویٰ کے ساتھ بھی اس کی تبلیغ شروع ہو جاتی اور اس کی تذلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں. مگر ہاں جیسے یہ لازمی امر ہے کہ ان کی تکذیب کی جاتی, ان کو دکھ کیا جاتا ہے. یہ بھی سچی اور یقینی بات ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی جماعتیں مستحکم ہو جاتی, وہ دنیا میں صداقت کو قائم کر دیتے ہیں اور راست بازی کو پھیلا دیتے ہیں, جہاں تک کہ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک دنیا ان کی طرف ٹوٹ پڑتی اور ان تعلیمات کو قبول کر لیتی ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں. گو اپنے زمانے میں ان کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی ہو اور نہیں رکھی جاتی. ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے رکھ دیا وہ دانش مند تھے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ صرف زمانے کی خاصیت ہے کہ ان کو دانش مند کہا جاتا ہے, ورنہ ان سے پڑھ کر بے وقوف اور سدے خیال کیا اور کون لوگ ہوں گے جو آپ کو سنا کر دانش مند بنتے ہیں. یہ فطرت کی قضیہ ہوتی ہے جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو دیکھ کیا جائے. اسی طرح خیالی طور پر اس قسم کے مجمع کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم جیت گئے اور خدا کے راست بازوں کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو گئے, حالانکہ وہی ذلیل اور نامراد اور محبوب ہوتے ہیں. آخر انجام دکھا دیتا ہے اور ایک روشن جیسا نمودار ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. ساتھ باغ کی کامیابی مخالفوں کے صفات اور جہالت پر مور کر دیتی ہے کہ وہ جس قدر اعتراض کرتے تھے اپنی نادانی سے رکھتے تھے. فرمایا میں یہ بار بار لکھ چکا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں دنیا ان کو کم پہچانتی ہے, پر جو ان لوگوں کے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں ان کو دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو انہی میں سے کھاتے پیتے حوائج بچری کے رکھنے والے انسان ہوتے ہیں. اور یہ بات کہ میرے نوشتے باقی رہیں گے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی طرف سے معمور ہو کر آنے والے لوگوں کے دو طبقے ہوتے ہیں, ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام, اور ایک وہ جو ایائے شریعت کے جاتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے لے کر آئے جو نبوت کے خاص ہوتے ہیں, اس لیے زمانے کے استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا, اور مدعو علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں. ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ تھے, اسی طرح آپ کے پچھلے کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے, ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا. بس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں, بس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں, جیسے مسیح کو شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ موسیٰ شریعت کے یاد لے آئے تھے, میں بھی کوئی جدید شریعت نہیں لے کر آیا, اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد اب کوئی اور شریعت آ سکتی ہے, کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتب ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے یاد کریے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے. میرے انعامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کیے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں، ضائع نہیں کیے جاتے، وہ ضائع نہیں ہوں گے اور وہ قائم رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس موقع پر پادری نے دریافت کیا کہ آپ کی رائے میں مذہب کے پھیلانے کے بہتر طریقہ کیا ہے؟ حضور انور نے اس پر فرمایا، میرے نزدیک اشاعت مذہب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ مذہب اپنی خوبیوں اور حسن کی وجہ سے خود ہی روح کے اندر چلا جاوے اور اس کے لیے بیرونی کوششیں نہ کرنی پڑے۔ مثلاً بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی روشنی کی وجہ سے خود بخود نظر آتی ہیں، جیسے سورج، چاند اور ستارے وغیرہ، اور وہ چیزیں ہیں جن روشنیوں کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتے۔ مثلاً ٹرین وغیرہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک روشنی نہ آوے۔ سچا مذہب اپنی روشنی اور حقانیت و صداقت کے نور سے خود بخود شناخت ہو کر روحوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف پھینکتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بڑا نشان ہے۔ اس مذہب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہوتا، اس کے دوسرے نشان بھی پیدا نہیں ہو جا سکتے۔ آسمانی تعلیم اپنے اندر ایک روشنی اور نور رکھتی ہے، وہ انسانی طریقوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب وہ کلی مر جاوے اور گندی زندگی سے نکل آوے، اس وقت وہ خدا میں زندگی پاتا ہے اور سچے مذہب کے نشان محسوس کرتا ہے۔ اگر خدا کے فضل کے سوا یہ کس کا کام ہے کہ گندی زندگی سے مر کر نئی زندگی پاوے، یہ اس خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے جس نے دنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ جس انسان کو مبعوث کرتا ہے، پہلے اس کو یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ فضائل دنیا میں ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتا ہے، پھر خدا تعالیٰ اس کو مناسب حال تعلیم سے دیتا ہے جس میں اسی مناسبت کے لوگ سیکھتے ہیں۔ اس میں گند، نفس پرستی، ظلم اور تاوانی خواہشات پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ پاک باتیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک موت وارد کرتی ہے، اس کو ایک نئی زندگی ادا کرتی ہیں، جس سے ان کو گناہ سوز قسم میں جاتی ہے اور ایک قسم کی ناپاکی اور گند سے نفرت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے میں راحت اور لذت پاتا ہے۔ اور میرے نزدیک سچا مذہب اپنی اشاعت کا بھی کفیل ہے، اس کے لیے کسی خارجی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کی صداقت کے اظہار کا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے اسے لے کر آتے ہیں۔ مقابلے کے وقت ان کو غلبہ ملتا ہے، جو یہ خدا اور نشان کے ہوتا ہے۔ ان کی آمد اس وقت ہوتی ہے جب دنیا حق اور نور کے لیے بھوکی پیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کامل نمونہ جس تعلیم کی عمدگی کا ثبوت ہوتا ہے، وہی اشاعت کا بہترین طریقہ۔
مجلس میں ایک پادری جو موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بہت تکلیف دینا نہیں چاہتے، یہ روحانی زندگی کس طرح مل سکتی ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا کے فضل سے۔ اس پر پادری صاحب مذکور نے پوچھا، ہمیں کچھ کہنا چاہیے کہ روحانی زندگی ہم کو مل جاوے؟ اس کے جواب میں حضور نے پرحکمت جواب دیا، فرمایا دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہی نیک صحبت میں رہنا چاہیے، سب تعصبوں کو چھوڑ کر گویا دنیا سے الگ ہو جاوے، جیسے جان تاؤن پڑی ہوئی ہو اور کوئی شخص وہاں سے الگ نہیں ہوتا ہے تو وہ خطرے کی حالت میں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی حالت کو بدل نہیں ڈالتا اور اپنی زمین میں تبدیلی نہیں کرتا اور الگ ہو کر نہیں سوچتا اسے کس طرح پاک زندگی پاؤں اور خدا سے دعا نہیں مانگتا، وہ خطرے کی حالت میں ہے۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم دی، یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ فرمایا دعا کا ایک ایسا باریک مضمون ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے جب تک انسان خود دعا اور اس کی کیفیتوں کا تجربہ کار نہ ہو، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ غرض جب انسان خدا تعالیٰ سے متواصل دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے، اس کے روحانی قدرتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کے راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہو برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے، برداشت کرتا ہے تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدرتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں یا خدا تعالیٰ سے طویل رشتہ پیدا ہو گیا آسان ہے، لیکن خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان تمام باتوں سے الگ ہو گیا ہے جن سے الگ رہنا ضروری ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، سچے دل سے قدم رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ دین کا اور کچھ دنیا کا ہوتا ہے، آخرکار دین سے الگ ہو کر دنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ربانی نظر سے مذہب کو تلاش کرے تو تفرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے، مگر نہیں، یہاں مقصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رہ جائے۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں تو ہر ایک ان میں سے یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔ اس وقت تو چونٹی کی طرح تعصب، ہٹ دھرمی اور ضد کی بلائیں لگی ہوئی ہیں۔ غرض میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں، بات بہت باریک ہے اور دنیا اس سے بے خبر ہے، اور یہ صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ فرمایا، میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور دنیا اس سے غافل ہے۔ اس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے، وہ دیکھنے کی جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھے۔ فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریہ کہلاتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فسق و فجور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے؟ ایک انسان کو مثلا سنکھیا دیا جاوے جبکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے، تو وہ اس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ خواہ اس کے ساتھ تم اسے کسی قدر لالچ بھی دو، روپیہ بھی دو، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیالے کو پی لیتے ہیں، جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں، دکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، بارہ بارہ آنے یہ ایک روپے کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت اور شوہی کا پیدا ہونا سچے علم اور پورے یقین کے بعد ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنکھیا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے، تو گناہ سے بیداری ظاہر کرتے اور بدیوں سے ہٹ جاتے۔ لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور بدی اور فسق و فجور سے نفرت کے بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریہ مت پھیلا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر مانتا نہیں، اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ہی ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کے زہر سے بچ جاوے اور اس کے فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی ہو جاوے، اس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اس کو ملے، گناہ سے لذت پانے کے بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کو پہچان لیا ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانے میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا سے معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کر دے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے، یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، بلکہ ملائکہ کا مسجود ہو جاتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے۔ غر جب اس قسم کا زمانہ دنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں، خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں کہ انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر معمور فرماتا ہے، اس پر لان تان ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے، لیکن آخر وہ خدا کا معمور کامیاب ہو جاتا اور دنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں خدا نے مجھے معمور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی، کوئی صورت اظہار آسانی کے نہیں جو ہمارے لیے نہیں نکالی گئی، مگر ہم ان ساری بد زبانیوں کو سنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کو ہر وقت آماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ سنیں، کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ غرض، اس سلسلے کو قائم ہوئے 25 سے زیادہ سال گزر گئے، یہ ایک بڑا حصہ زندگی کا ہے۔ اس عرصے میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحب اولاد ہو سکتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر ہے فرمایا، کیونکہ خود اس نے غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے جو اپنے ماموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے، اس لیے اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں سکتے۔ اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا، اور ہم امیدوار ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی ہو، جس طرح سے ہر ایک بادشاہ تبن چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح منشا الہی یوں ہی ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہل دنیا کو علم ہو، اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دنیا پر اپنا ظہور دکھائے، اس لیے اس نے اپنا ایک مامور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جزام جاتا رہے. اگر یہ سوال ہو کہ تم نے آخر کیا بنایا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دنیا کا خود معلوم ہو جاوے گا اگر کیا بنایا. ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان میں انکسار اور فروتنی پیدا ہو جاتی ہے، اور رضائل دور ہو کر اخلاق فاضلہ آنے لگتے ہیں، اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں. انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا، بلکہ دنیا میں قانون قدرت یہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے، اس سلسلے سے باہر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں ہم جو امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور بات تبدیلی ہوگی، یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے. اس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے. دنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اسے کیڑا لگا ہوا ہے، پوس کی پوس باقی ہے، مغز نہیں رہا، مگر خدا نے چاہا ہے انسان پاک ہو جاوے اور اس پر کوئی داغ نہ رہے. اسی واسطے اس نے ماد اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے. حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے، اس کے ٹھیک معنی کیا ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کو سمجھنے کے واسطے یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے نبوتوں کی بنیاد ڈالی ہے، نبوت کا اس سلسلہ پہلے قائم کیا تھا. اس سلسلے کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سے ڈالی تھی، ان سے پیشتر جو نبی دنیا میں گزرے تھے ان کے آثار نہ رہے تھے، حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں نوح کا، آدم کا اور بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا. غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندان نبوت کا مورث اعلیٰ ٹھہرایا، اور تورات کے ذریعہ ان کو اپنی شریعت دی. موسیٰ مرد خدا کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی خدمت کے لیے اس میں زوال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا، یہ سلسلہ موسیٰ کے خادم ہوتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو آپ لوگ یسوع کہتے ہیں، اسی سلسلہ موسیٰ کے معیت بنا کر بھیجا. وہ اس سلسلے کی آخری ان تھے، جیسے آخری ان مکان کو حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ موسیٰ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس سلسلے کو خدا نے پورا کیا اور ایک نئے سلسلے کی بنیاد رکھی جو اسماعیل کے نسل سے قائم ہوا اور سلسلہ محمدیہ کہلایا، جیسا کہ خود اسماعیل کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلے کے ذریعے قائم کیا جائے گا. کیونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے اچھا سلوک کیا، اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیح تھا اچھا سلوک کیا، اور ایسے ہی نہ درمیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا. یہ قوم ایسی سنگ دل اور ایسی بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اس کی نظیر نہ ملے گی. نبیوں کی تکذیب اور ایذا رسانی میں اس قوم نے کوئی دقیقہ پرخاش نہیں کیا، انہوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی، اس لیے حضرت عیسیٰ پر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا. یہ ختم رضامندی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا. خود حضرت مسیح کے پیدائش بطور نشان کے تھی، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، کیونکہ نسل باپ سے شروع ہوتی ہے، اور اس لیے حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تمہاری شامت اعمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے. دو باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے، اول یہ کہ خدا نے ان کو بدون باپ پیدا کیا، جو یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ ہے وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی گمتی پیدائش میں رکھا ہوا ہے بے حرمتی کرتا ہے. اس کے بعد جس کا تم کو اعتراف ہے یہ ہے کہ وہ آخری ان کی، اس کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا، اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر محض اور نظر کرم یہود پر نہ رہی تھی. پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسیٰ کا خاتمہ مسیح پر ہو گیا، یہ ہے کہ ان کا ملک بھی چھن گیا. غرض مسیح کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشان قطبہ کے تھا، اسی خاندان میں سے ایک ہی جو رفتہ تھا اور جس میں آج تک نبی آتے رہے تھے. خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بنی اسرائیل میں سے ڈالی. یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی، لیکن مسیح کو جب کہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بدعمالیاں اور چوکیاں، نبیوں کی تکذیب اور خدا تعالیٰ کے ماموروں سے عداوت اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو ہم بجائے منم علیہ ہونے کے منعمل اہم ہونے کے مغلوب ہوتے ہو، اور نبوت کے خاندان کے انقطاع کے لیے یہ نشان ان کو دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے مسیح کا کوئی باپ نہ ہوا، یعنی اس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی ہے، اور یہ انتقال نبوت چونکہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا تھا، اس لیے حکومت جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو ملا تھا وہ بھی جاتا رہا. میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسیٰ کہلاتا ہے، اور جس کی آخری مسیح نے مریم ہے، جس کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی. اب خدا نے بنی اسرائیل بنو اسماعیل میں اپنے وعدے کے موافق ایک اور عظیم شان سلسلہ موسوی سلسلے کے ہم رنگ پیدا کیا. چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے بانی ہوئے اور اس طرح پر مسیح موسیٰ قرار پائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک سلسلے کے بانی تھے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلے کے بانی قرار پائے، اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی، اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا ہلاک ہوا. اور بھی بہت سے وجوہ مماثلت کی ہیں جن کو ہم اس وقت جان نہیں کرتے. فرمایا یہ سلسلہ یعنی سلسلہ احمدیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کا مسیر ہے. پس جس طرح پر حضرت موسیٰ کا سلسلہ حضرت مسیح پر آ کر ختم ہوا، یہاں بھی ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء مسیح موعود ہوتا. اور جیسے حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے، اسی طرح پر ضرور تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے مسیح موعود کا زمانہ بھی 14ویں صدی ہی ہوتا تاکہ مشابہت پوری ہو. وہ وقت اور یہ وقت دونوں مل گئے، اور ایسا ہی خدا نے یہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کے وقت میں بہت ہی بگڑ گئے تھے اور ان کے اخلاقی ایمانی حالتیں مست ہو گئی تھیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی، ایسے وقت میں انجیل ان کو حقیقت دکھانے کے لیے آئی تھی اور پاک باطنی اور اخلاقی قانون سے باخبر کرنے آئی تھی، جس سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہو چکے تھے. اسی طرح اس وقت زمانے کا حال ہو رہا ہے، اس کو فجور کا ایک دریا بہ رہا ہے. یورپ کی نمائشی تہذیب نے اخلاق کے تمام اعلی اصولوں پر پانی پھیر دیا ہے اور دہریت کو پھیلا دیا ہے. مذہب جس شے کا نام تھا اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. یورپ کی قوموں کا ہی اگر یہ حال ہوتا تب بھی ضرور تھا کہ کوئی روحانی معلم آتا، مگر مسلمانوں کی حالت بھی بگڑ گئی. ان کے ایمانیات اخلاق و عادات میں ایک عظیم زلزلہ آیا ہے. وہ اسلام کے صرف نام سے آشنا ہیں، اس کی حقیقت اور مقصد سے بے خبر ہو رہے ہیں. ان کی عملی اور علمی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر قوموں نے ان کے مذہب اور ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا. جب ایسی حالت ہو گئی تو خدا نے اپنے وعدے کے موافق اور اس مشابہت اور مماثلت کے لحاظ سے جو سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے ہے، اس 14ویں صدی کے سر پر مجھے مسیح موعود کے نام سے بھیجا. قرآن کریم میں خاتم الخلفاء کی پیش گوئی تھی، اور یہی ذکر تھا کہ ایک مسیح اس امت میں آئے گا، اور انجیل میں مسیح نے کہا کہ آخری زمانے میں میں آؤں گا. فرمایا وہ میں ہی ہوں، اور اس کا راز خدا نے مجھ پر یہ کھولا ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے خوب خصلت اور اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے، اور اس کا آنا گویا اسی شخص کا آنا ہوتا ہے، اور یہ بات بے معنی اور بے سند بھی نہیں ہے. خود انجیل نے اس اکلے کو حل کیا ہے. یہود جو مسیح ابن مریم کے پیش کر ایلیا نبی کے آنے کے منتظر تھے، اور ملاکی نبی کی کتاب کے وعدے کے موافق ان کا حق تھا کہ وہ انتظار کرتے، لیکن چونکہ وہ ظاہر بھی اور الفاظ فرض تھے، اس لیے وہ حقیقت سے آشنا نہ ہوئے اور ایلیا ہی کا انتظار کرتے رہے، جیسے کہ تورات اور نبی کی کتابوں میں لکھا تھا. جو وعدہ پر آتا ہے وہی موعود ہو. ان کو یہ غلطی لگی کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیا آئے گا. ان کی نظر چونکہ موٹی تھی، وہ انتظار کرتے رہے کہ ایلیا پہلے آئے. چنانچہ ایک بار وہ مسیح کے پاس گئے اور انہوں نے یہ سوال کیا. آپ نے یہی جواب دیا کہ ایلیا تو آ گیا اور وہ یہی یوحنا ہے. وہ یوحنا کے پاس گئے، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں، کیونکہ ان کے دل پاک نہ تھے، اس لیے اس کو تناقض پر معمول کیا، اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ مسیح سچا مسیح نہیں. حالانکہ مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا اور اس میں کوئی تناقض نہ تھا. مسیح علیہ السلام کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ یوحنا جس کو مسلمان لوگ جا جا کہتے ہیں، ایلیا کی خوب اور طبیعت اور قوت پر آیا ہے، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ سچ مچ وہی ایلیا جو ایک بار پہلے آ چکا تھا پھر آ گیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے قانون مقررہ کے یہ خلاف ہے. اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں پھر وہ نہیں آتے. ہاں خدا تعالیٰ چاہے تو ان کے خو اور طبیعت پر کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے، اور شدت مناسبت کے لحاظ سے وہ دونوں دو جدا جدا انسان نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں. فرمایا غرض حضرت مسیح نے اپنے آنے سے پیشتر ایلیا کے آنے کے وعدہ اور عقدہ کو اس طرح حل کر کے ایک فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو خود مسیح نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے سے پہلے ایک نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے. اور طبیعت پر آنے والے سے ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں کہا کہ ایلیا تو یوں آیا، یعنی یوحنا ہی اس کی خوب اور طبیعت پر آ گیا، لیکن میں خود ہی آؤں گا. اگر اس قسم کے صراحت انہوں نے کہیں انجیل میں کی ہے تو وہ بتانی چاہیے. مگر ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنی آمد اور ایلیا کی آمد میں تفریق کی ہو، بلکہ ایلیا کے قصے کو فیصلہ کر کے اپنی آمد ثانی کے مسئلے کو بھی حل کر دیا. بس ایسی صورت میں ہر ایک طالب یاد کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد چونچڑا نہ کرے اور کوئی ایسی بحث نہ کرے جس میں وقت ضائع ہو، کیونکہ یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے. مثلاً ایک آدمی کہے کہ ہر انسان کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ 10-20 انسان کیا ہر آنے والے انسان کو دکھا دے، مگر ایک اور ہو جو کہے کہ نہیں دو نہیں 50 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کی 50 آنکھیں دکھاوے نہیں، تو کون صرف اس کے کہنے پر ہی مان لے گا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیا کے رنگ میں نہیں ہے، ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو 50 آنکھیں بتاتا ہے. سچی بات یہی ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیا ہی کے رنگ میں ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تناسب کے مسئلے کو نہیں مانتا، میرا آنا ایلیا کے رنگ پر ہے. خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے اور اصلاح خلق کے لیے بھیجا ہے. نافہم مخالف یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلایا جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے. نفس اسلام کے لیے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی گزشتہ لڑائیاں دفاعی لڑائیاں تھیں، انہوں نے غلطی اور سب غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرن مسلمان بنانے کے واسطے تھیں. غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا جاتا، بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. چنانچہ جن لوگوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہے اور میری کاروائی کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کاروائی مسیح کے رنگ میں ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں، کیونکہ یہ سارا سلسلہ اور ساری کاروائی مسیح رنگ اپنے اندر رکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح ماؤد رکھا. اب جبکہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے تو میں جانتا ہوں کہ مسیحی بھی میرے مخالف ہوں گے، لیکن میں کسی کی مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں جبکہ خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے. اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی تو مجھے اب ایک ادنا سے مخالفت بھی تھکا کر بٹھا دیتی، مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے. حق سلیم الفطر کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس کے تسلی کے لیے ہر جائز اور مسنون راہ میں اختیار کر سکتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے. یہی وہ وقت تھا جس کا وعدہ تھا، اب آنے والا آ گیا. آخر کچھ قبول کرے یا نہ کرے، خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دنوں کو منوا دیتا ہے. جو کچھ مسیح ماؤد کا یہ مقدر تھا وہ ہو گیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے، مسیح ماؤد آ گیا اور وہ میں ہوں. حضور سے سوال کیا گیا اور مشابہت کیا ہے؟ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، تعلیم میں بھی مشابہت ہے. پھر عرض کیا گیا کہ آپ کے رسالت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت اقدس نے جواب دیا، خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے اور پاکیزگی کم ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ اس رشتے کو جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا اور گمشدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا، دنیا کی محبت سرد ہو جائے گی. اس پر ایک پادری نے سوال کیا، جبکہ مختلف مذاہب ہیں پھر کس طرح پہچانے کہ سچا مذہب خدا کی طرف سے کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ پرمعارف کلمات فرمایا، یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. دنیا میں ہر کھوٹے اور کرے کے درمیان ایک امتیاز ہے، رات اور دن میں صحیح فرق ہے. پھر سچا مذہب بھی کبھی مخفی رہ سکتا ہے. خدا پاک ہے اور وہ محبت رحمت کرنے والا ہے، اور وہ نفسانی امور جو گناہ کے ہیں، بدکاری، تعصب، تکبر اور تمام گناہ جو دل میں جمع ہوتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعہ یا اور ذریعوں سے صدور پاتے ہیں، ان سے ناراض ہوتا ہے. پھر یہ کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ تمیز نہ کر سکے کہ خدا انسانوں کو پاک بنانا چاہتا ہے اور وہ ان سے گناہ کے صدور کو پسند نہیں کرتا. پس جس مذہب کی تعلیم عملی طور پر ایسی فطرت عطا کرتی ہو کہ انسان خدا سے ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور محبت میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے, وہی مذہب خدا کی طرف سے ہوگا. خدائی مذہب کے ساتھ اس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. ایک پادری صاحب نے حضرت اقدس کی مجلس میں یہ سوال کیا, آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے؟ فرمایا, میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرے ہوں, بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ ہوتا رہے, اور خود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے سے متفق ہیں. حضرت مسیح کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے, کیونکہ یونس نبی کے نشان کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. اب اگر یہ مان لیا جائے, جیسا کہ عیسائیوں نے غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے, تو پھر یہ نشان کہاں گیا اور یونس نبی کے ساتھ مماثلت کیسی ہوئی؟ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر 3 دن کے بعد زندہ ہوئے بہت بےہودہ بات ہے, اس لیے کہ یونس تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے نہ مر کر. یہ نبی کی بے ادبی ہے اگر ہم اس کی تعویل کرنے لگیں. اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے. ہر ایک سلیم الفطرت انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیح نے صاف لفظوں میں کہا اس کو محکم طور پر پکڑیں. حضرت عیسیٰ پر ایک غشی کی حالت تھی. انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات جس قسم کے پیش آ گئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں, چنانچہ سبت کے سر ہونے کا خیال, حاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا, اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ. خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل و براہین کا دیا ہے, ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے, صلیب پر سے زندہ اتر آئے. غشی کی حالت بجائے خود موت ہوتی ہے. دیکھو, سکتے کی حالت میں نہ نبض رہتی ہے نہ دل کا مقام حرکت کرتا ہے, بالکل مردہ ہی ہوتا ہے, مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. مسیح کے نہ مرنے کے 2 بڑے زبردست گواہ ہیں. اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجزہ تھا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کی قصے شان کی جائے, اور وہ آدمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں, بلکہ صلیب پر سے زندہ ہوتا رہے اور پھر اپنی طبی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں یکجائی نظر سے دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں. حواریوں کو ملنا, زخم دکھانا, کباب کھانا, سفر کرنا, یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں. اگرچہ خوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تعبیر کیوں نہ کی جاوے, لیکن ایک منصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے, یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں. یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں, اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے, اور وہ صلیب اس قسم کے نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی 2-3 منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے, بلکہ اس میں تو کیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے اور کئی دن زندہ رہ کر انسان بھوکا پیاسا مر جاتا تھا. مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا, وہ صرف 2-3 گھنٹے کے اندر ہی صلیب سے اتار لیے گئے. یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں, جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے زبردست گواہ ہیں. پھر ایک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تعین میں ہے, وہ مرم عیسیٰ ہے جو طب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے, اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مرم عیسیٰ کے زخموں کے واسطے ہماریوں نے تیار کی تھی. یہودیوں عیسائیوں کے طبی کتابوں میں اس مرم کا ذکر موجود ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنا بالکل غلط اور جھوٹ ہے. وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے, اور وہ ہے مسیح کی قبر. مسیح کی قبر سری نگر خان یار کے محلے میں ثابت ہو گئی ہے, اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلے میں ڈال دے گی, کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے تو یہ قبر کہاں سے آ گئی؟ اس پر ایک پادری نے عرض کیا, کیا آپ نے اس کو خود دیکھا ہے؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا, میں خود وہاں نہیں گیا, لیکن میں نے اپنا ایک مخلص سکھا مرید وہاں بھیجا تھا. وہ وہاں ایک عرصے تک رہا اور اس کے متعلق پوری تحقیقات کر کے 500 معتبر آدمیوں کے دستخط کرائے جنہوں نے اس قبر کی تصدیق کی. وہ لوگ اس کو شہزادہ نبی کہتے ہیں اور عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے بھی پکارتے ہیں. آج سے 1100 سال پہلے اکمال الدین نام ایک کتاب چھپی ہے، وہ بین ہی انجیل ہے، وہ کتاب یوز آصف کی طرح منسوب ہے، اس نے اس کا نام بشرا جن انجیل رکھا ہے، یہی تمثیلیں، یہی قصے، یہی اخلاقی باتیں جو انجیل میں پائی جاتی ہیں، اور بسا اوقات عبارتوں کی عبارتیں انجیل سے ملتی ہیں. اب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ یوز آصف کی قبر ہے. یوز آصف وہی ہے جس کو یسوع کہتے ہیں، اور آصف کے معنی ہیں پراگندہ جماعتوں کو جمع کرنے والا، کیونکہ مسیح علیہ السلام کا کام بھی بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کو جمع کرنا تھا، اور اہل کشمیر بھائی اتفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں، اس لیے ان کا جہاں ضروری تھا. اس کے علاوہ خود یوز آصف کا قصہ یورپ میں مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ اٹلی میں اس نام پر ایک گرجا بھی بنایا گیا ہے، اور ہر سال وہاں ایک میلہ بھی ہوتا ہے. اب اس قدر صرف کثیر سے ایک مذہبی عمارت کو بنانا اور پھر ہر سال اس پر ایک میلہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سرسری نگاہ سے دیکھی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یوز آصف مسیح کا حواری تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے، یوز آصف خود ہی مسیح تھا. اگر وہ حواری ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ثابت کرو کہ مسیح کے کسی حواری کا نام شہزادہ نبی تھا. فرمایا یہ ایسی باتیں ہیں جو صلیب کے واقعہ کا سارا پردہ ان سے کھل جاتا ہے. ہاں اگر مسیح اس بات کے قائل نہ ہوتے تو البتہ بحث بند ہو جاتی، لیکن جب سے انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یوز آصف ایک شخص ہوا ہے اور اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے، اور اس نے بھی اپنی کتاب کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے، اور جس طرح پر شہزادہ نبی مسیح کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی کہتے ہیں، اب غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر یہ خود مسیح نہیں تو اور کون ہے؟ خدا کے لیے سوچو، جو شخص دنیا سے دل نہیں لگاتا اور سچائی سے پیار کرتا ہے اس کو تو ماننے میں ذرا بھی عذر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مان لیا کہ یوز آصف واقعی ایک شخص تھا جس کا مسیح سے تعلق تھا، اور پھر اٹلی میں اس کا گرجا بھی بنا دیا اور ہر سال وہاں میلہ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کی تعلیم انجیلی کی تعلیم ہے، پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں ہے؟ یہ چار باتیں جب تسلیم کر لیں تو میں ایک جز لے کر آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ ہواری تھا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ یوز آصف کسی ہواری کا بھی نام تھا. اور یوز آصف تو جیسے اٹھے بگڑا ہوا ہے، اب ایک ہی بات سے فیصلہ ہوتا ہے، اگر یہ ثابت کر کے دکھایا جاوے کہ مسیح کے کسی ہواری کا نام یوز آصف شہزادہ نبی اور عیسیٰ صاحب ہے، تو بے شک یہ قبر کسی ہواری کی قبر ہوگی. اگر یہ ثابت نہ ہو، اور ہرگز ہرگز ثابت نہ ہوگا، تو پھر میری بات کو مان لو کہ اس قبر میں خود حضرت مسیح ہی سو رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے، حضور نے پادریوں سے خطاب کر کے فرمایا، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بردباری کے ساتھ سنتے ہیں. جو بردباری سے سنتا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے، جو جس قدر باتیں آپ نے سنی ہیں دوسرے کم سنتے ہیں. آپ خدا کے لیے غور کریں کہ جس حالت میں یہ قصہ مشترک ہو گیا ہے کہ وہ ہواریوں میں سے تھا، بہرحال تعلق تو مانا گیا اور پھر گرجا بنا دیا اور ہر سال میرا ہونے لگا، تو اب آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ اگر مسیح تعلق نہ مان لیتے تو بارے ثبوت بے شک میرے ذمہ ہوتا، لیکن جب آپ لوگوں نے خود اس کو مان لیا ہے تو میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں کہ کسی ایسے ہواری کا پتہ دیں جو شہزادہ نبی کہلاتا ہو. پادری صاحب نے عرض کیا، ہم آپ کی مہربانی اور خاطرداری کے لیے بہت مشکور ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے، جس کام کے لیے خدا تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے اس کو کرنا ضروری ہے. حضرت اقدس مسیح موعود حجت اللہ کی یہ تقریر سن کر مسٹر فضل نے، جو غالباً لاہور کی بک سوسائٹی میں ملازم ہیں، اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے زبان کھولی، لیکن اسے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے اور ان کی دانش اور غور طلب طبیعت کا راز نہ کھلتا. حضرت اقدس نے اس قدر طول طویل تقریر یوز آصف کے متعلق فرمائی اور اس کو تاریخی شہادتوں کے ساتھ موقف فرمایا، مگر مسٹر فضل کے سوال پر نگاہ کی جائے کہ آپ کیا فرمایا، کیا کہتے ہیں. مسٹر فضل نے یہ کہا، قبر کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت ملا ہے؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 1100 برس کی کتاب موجود ہے، خود عیسائیوں میں اس کا گرجا موجود ہے، وہاں میلہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ تاریخی ثبوت ہی پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرمایا، تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، صرف دھوکہ دینا چاہتے ہو. میں ہر انسان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پاک دل بنے، ریاکاری اور تعصب سے اپنے دل کو صاف کرے، اور جہاں سے صداقت اور حکمت کی بات ملے اس کو نہایت فراغ دلی کے ساتھ قبول کرے. میں ہر وقت سننے کا تیار ہوں اگر آپ صفائی سے جواب دیں کہ مسیح کے سواری کو اس وجہ سے شہزادہ نبی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو جواب نہ دیں اور جواب ہے بھی نہیں اور صرف اعتقادی طور پر بتائیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جیسے کسی ہندو پہ پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ گنگا مہادیو کی جٹوں سے نکلتی ہے، یہ اس میں سچ ہے، اور اس کے جواب میں صرف یہ کہے کہ میں اس کے دلائل تو نہیں دے سکتا مگر ضرور مانتا ہوں کہ اس میں سچ ہے، تو یہ معقول بات نہ ہوگی. غرض میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے نہ اعتقاد کے طور پر بلکہ تحقیقات سے ثابت کر لیا ہے کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیح کی قبر ہے. واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں, تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. جرمنی میں ایسے مسیح بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مرے. جرمنی میں ایسے مسیح بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مرے. یہ بات بہت صاف ہے اور غور کرنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا. ایک پادری نے سوال کیا, آپ کی سمجھ میں عیسائیوں کا کیا فرض ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہر انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش کرے اور حق جہاں اسے ملے اس کو فوراً لے لے. عیسائیوں کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں.
حضرت اقدس کی مجلس عرفان میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ آج کل لوگ بغیر سچے علم اور واقفیت کے قرآن مجید کی تفاصیل لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. اس پر حضور نے ارشاد فرمایا, تفسیر قرآن میں دخل دینا بہت نازک امر ہے. مبارک اور سچا دخل اس کا ہے جو روح القدس سے مدد لے کر دخل دے, ورنہ علوم مروجہ کا لکھنا دنیا داروں کی چالاکی ہے. حضور کی خدمت میں ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے, میں اس کی قبر پکی بناؤں یا نہ بناؤں؟ اس پہ فرمایا, اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پکی قبریں اور نقش و نگار اور گنبد بنائے جائیں تو یہ حرام ہے, لیکن اگر خشک ملا کی طرح یہ کہا جائے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کچی اینٹ لگائی جائے تو یہ بھی حرام ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل نیتوں پر موقوف ہے. ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں پکی کرنا درست ہے, مثلا بعض جگہ سیلاب آتا ہے, بعض جگہ قبر میں سے میت کو کتے اور بجو وغیرہ نکال لے جاتے ہیں. مردے کے لیے بھی ایک عزت ہوتی ہے. اگر ایسے وجوہ پیش آ جائیں تو اس حد تک کہ نبوت اور شان نہ ہو بلکہ صدمے سے بچانے کے واسطے قبر کا پکا کرنا جائز ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لاش کے واسطے بھی عزت رکھی ہے, ورنہ عزت ضروری نہیں تو غسل دینے, کفن دینے, خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجوسیوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو. مومن اپنے لیے زندت نہیں چاہتا, حفاظت ضروری ہے. جب تک نیت صحیح ہے خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا. دیکھو مسلط کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا پختہ گنبد ہو, اور کئی بزرگوں کے مقبرے بھی پختہ ہیں, مثلا نظام الدین, فرید الدین, قطب الدین, معین الدین رحم اللہ تعالی, یہ سب صلحا تھے. ایک شخص کا تاریخی سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں امامین کے روح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا, عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے, لیکن اس کے ساتھ شرکی رسومات نہیں چاہیے. رافضیوں کی طرح رسومات تو کرنا ناجائز ہے. ایک شخص کا سوال حضور کی خدمت میں پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہوئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا, بیعت کے مانا ہے اپنے تئیں بیچ دینا, اور یہ کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے. جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے, اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے. حضور کے مجلس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ لاہوری علماء نے الہی بخش ملم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تلبیس ابلیس سے معصوم ہے یا نہیں؟ جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں ہے. اس پر امام معصوم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا سر ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہاں تک پاک ہوتا ہے. انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں, ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ دانستہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے, ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں, یعنی خدا سے ان کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. سو جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے اسی قدر اس کے خواب اور کشف دخل شیطانی سے پاک ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو شیطان کے اندر آنے کے ہیں تب اس میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں آتا. جب تم سنو کہ کسی کو الہام ہوتا ہے تو پہلے اس کے الہامات کی طرف مت جاؤ. الہام کچھ شے نہیں جب تک انسان اپنے تئیں شیطان کے دف سے پاک نہ کر لے. اور بے جا تعصبوں اور کینوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کرے. دیکھو دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک حوض ہے اور اس میں بہت سی نالیاں پانی کی گرتی ہیں. پھر ان نالیوں میں سے ایک پانی کا ایک کا پانی گندا ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندا نہ کر دے گا؟ یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا, ما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحی, سورہ نجم آیت 4 و 5. ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیے. گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار ایسا ہے جیسے کہ ایک قیدی جرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرا لیتا ہے, مگر استغفار سے خدا اس کو نیچے دبا دیتا ہے.